اس مسئلے کو جاننے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ گزشتہ تقاریر میں موضوع تھا اور آج اسی کو مکمل کرنا ہے. اس اعتبار سے زیادہ تر ہمارے مسائل صرف اسی ایک مسئلے کو سمجھ لینے سے حل ہو جاتے ہیں. خصوصیت کے ساتھ اس لیے کہ کائنات میں موضوعات تو بے شمار ہیں, احکام شریعت مختصر ہیں. 650 احکام ہیں حرام کے بارے میں اور 800 کے قریب واجبات کے بارے میں. ایک مرتبہ انسان محنت اور توجہ کے ساتھ ان 1300-1400 احکامات کو یاد کر لے یا سمجھ لے تو اس کے بعد جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس کے علم میں آ جائیں گے. اب یہ احکامات دنیا میں کس چیز پہ نافذ ہوتے ہیں اس کے لیے شبہ موضوعیہ کا مسئلہ اگر معلوم ہے تو بات بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. شبہ موضوعیہ یعنی انسان کو یہ معلوم ہے کہ حکم شریعت کیا ہے, لیکن یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ جو چیز میرے سامنے ہے یہ اس حکم شریعت کے دائرے میں آتی ہے یا نہیں. اور ایسے مقام پر شریعت نے یہ سہولت و اجازت دی ہے کہ جب تمہیں حکم شریعت معلوم ہے, سامنے موجود چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے, تو تمہیں یہ اختیار ہے کہ یہاں پر تم اصل براءت کا قانون جاری کرو, یعنی اپنے آپ کو ہر شرعی ذمہ داری سے آزاد سمجھو اور یہ خیال کرو کہ جو چیز حرام کی ہے خدا نے, یہ ہمارے سامنے جو چیز ہے یہ وہ چیز نہیں. اس کی مسلسل مثالیں دی گئیں آپ کے سامنے, لیکن یہ بات واضح رہے کہ 5 مقامات پر شبہ موضوعیہ کام نہیں آتا ہے. یعنی 5 ایسے مقام ہیں کہ اگر کسی کو سامنے موجود چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ وہ فلاں مسئلہ جو ہے کہ مثلا خون حرام ہوتا ہے, یہ میرے سامنے جو خون ہے یہ بھی حرام والا خون ہے یا نہیں, تو عام حالات میں اجازت تھی کہ اس کو حرام نہ سمجھو. مگر 5 ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر شبہ موضوعیہ میں بھی احتیاط کرنا لازم. احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ اگر سامنے والی چیز کے بارے میں شک ہے کہ یہ حرام ہے یا نہیں تو اسے حرام سمجھو, یا شک یہ ہے کہ یہ واجب ہے یا نہیں تو اسے واجب سمجھو. احتیاط کا مقصد ہے ہمیشہ مشکل مسئلے پر عمل کرنا. یہ احتیاط کی شریعت کی تعریف تو نہیں ہے, مگر احتیاط کا مفہوم یہ. سامنے کی چیز کے بارے میں شک ہے کہ یہ حرام ہے یا حرام نہیں, تو اب 2 چیزیں یہاں پر ہیں. حرام ہے اسے سمجھیں تو ایک مشکل میں پڑیں گے, اس سے بچنا پڑے گا, اور اگر کہیں کہ حرام نہیں ہے تو آسانی ہو رہی. تو احتیاط کا مقصد مشکل والے راستے پر ہو, یعنی اس کو حرام سمجھو. یہی مسئلہ واجبات کا ہے. سامنے والی چیز کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ واجب ہے یا واجب نہیں, اس میں اگر ہم اسے واجب مان لیں تو ہمارے لیے مشکل ہے, واجب نہ مانے تو سہولت ہے. تو احتیاط کا مقصد یہ ہے کہ اس کو واجب مانو, یعنی مشکل راستے کو اختیار کرنا, یہ ہے احتیاط. یعنی احتیاط کو پہچاننے کا طریقہ یہی کہ جو آپ کے سامنے چوائس ہے یا اختیار ہے اس میں سے مشکل والی چیز کو لے لیں, بس وہی احتیاط ہوگی. تو شبہ موضوعیہ یعنی وہ چیز جو آپ کے سامنے ہو اس کے بارے میں اگر شک ہو جائے کہ یہ حرام ہے یا نہیں, تو اس صورت میں عام حالات میں اس کو حرام نہ سمجھیں, وہ بالکل حلال ہے. یعنی عام حالات میں آسان راستہ لیں. یہ سامنے جو چیز موجود ہے اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے کہ یہ واجب ہے یا نہیں. حرام کی مثالیں خون کی مثال ہے, پیشاب کی مثال ہے. یہ سامنے جو پیشاب ہے یہ حرام والا پیشاب ہے یا حلال والا, شبہ موضوعیہ ہے. آسان راستہ لو, یعنی اس کو سمجھو کہ یہ پاک والا پیشاب ہے. یا واجب میں شک ہو جائے, یہ معلوم ہے کہ حج واجب ہو جاتا ہے, شک ہو رہا ہے کہ یہ جو میرے سامنے پیسہ دولت مکان گاڑی میرے پاس ہے, کیا ان سب کے بعد مجھ پر بھی حج واجب ہے یا نہیں. یہ شبہ موضوعیہ ہے, کیونکہ مسئلہ تو معلوم ہے کہ حج واجب ہوتا ہے مسلمان پر, لیکن کیا یہ مسئلہ میرے اوپر بھی آ رہا ہے، یہاں واجب کے بارے میں شک ہو رہا ہے، شبہ موضوعیہ ہے، آسان راستہ لے لیجئے، یعنی یہی سمجھیے کہ حج واجب نہیں۔ تو شبہ موضوعیہ میں ہمیشہ آسان راستے کو اختیار کیا جاتا ہے، سوائے پانچ مقامات کے جہاں پر احتیاط کرنا ہے، یعنی مشکل پہلو کو لینا ہے۔ ان پانچ مقامات میں سے ایک مقام بیان ہو چکا، باقی چار مقام ذرا نسبتاً خشک بھی ہیں اور مشکل بھی ہیں۔ جان و عزت و مال، یعنی نفوس و آراز و اموال، جان مال اور عزت، ان تین چیزوں میں اگر شبہ موضوعیہ ہو تو اس کے اندر احتیاط کرنا ضروری ہے، یعنی مشکل راستے کو اختیار کرنا ہے۔ جو مثالیں آ گئی مسلسل آپ کے سامنے، کہ مثلا سامنے جو شخص موجود ہے میرے، کیا اس کو قتل کرنا حرام ہے یا حرام نہیں؟ شبہ موضوعیہ ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ مسلمان کو قتل نہیں کر سکتے، بعض کافروں کو قتل کر سکتے، مسئلہ معلوم ہے، حکم معلوم، سامنے والی چیز کے بارے میں شک ہو رہا، شبہ موضوعیہ ہے۔ عام حالات میں تو یہ تھا کہ آسان راستہ لے لو، آسان راستہ کیا ہے کہ اس کا قتل حرام نہیں، مگر جان و عزت و مال کے مسئلے میں احتیاط کرنا پڑے گی، یہ مشکل راستہ لینا پڑے گا۔ میں نے ایک مثال دی ہے اس کی، تو بہرحال چھ مثالیں بنا سکتے ہیں آپ۔ جان کے بارے میں دو مثالیں، حرام ہے یا حرام نہیں اس کا شک، یا واجب ہے یا واجب نہیں اس کا شک۔ مثلا ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اس کی جان بچانا واجب ہے یا واجب نہیں، شک ہو گیا۔ تو اگر عام حالات میں کبھی واجب کا شک ہوتا شبہ موضوعیہ میں، تو یہی ہوتا کہ واجب نہیں ہے، آگے بڑھ جاؤ، لیکن جان خطرے میں ہے، اس لیے یہاں پر مشکل راستہ لو، اور یہی سمجھو کہ جو ڈوبنے والا اس کی جان بچانا میرے اوپر واجب۔ اسی طرح عزت میں دو مسئلے آتے ہیں، حرام ہے یا نہیں، واجب ہے یا نہیں، اسی طرح مال میں، لیکن کیونکہ یہ گفتگو ہو چکی، مزید مثالیں دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اس اعتبار سے ہم دوسری چیز پر چلتے ہیں۔ پہلا مقام جہاں شبہ موضوعیہ میں آپ کو شریعت نے چھوٹ نہیں دی ہے، سہولت نہیں دی ہے، آسان راستہ نہیں دیا، وہ تھا جان مال اور عزت کا مسئلہ۔ نمبر دو، شبہ محصورہ، یہ فقہ کی اصطلاح ہے، بہت موٹا لفظ ہے، شبہ جیسے اردو میں لکھتے ہیں شک و شبہ، محصورہ میم بڑی ہے، سواد واو رے ہے، بہرحال اس کو بلیک بورڈ پر لکھنا بھی مشکل ہے اس وقت، محصورہ سمجھ میں آ جائے سمجھ میں آ جائے اس کا مفہوم سمجھ لیجیے۔ شبہ محصورہ کہتے ہیں کہ ایسا شبہ کہ جس میں، اب دیکھیے اس کی ایک مختصر تعریف نہیں کروں گا میں، پہلے پورے مسئلے کو سمجھاؤں گا، پھر آخر میں اس کی ایک تعریف آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ شبہ محصورہ کس چیز کا نام ہے؟ اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے سامنے مسئلہ معلوم ہے کہ فلاں چیز اس شریعت میں حرام ہے، فلاں چیز شریعت میں حلال ہے، سامنے والی چیز کے بارے میں شک ہو گیا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، لیکن جو سامنے چیز ہے ہمارے وہ ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ، اور یہ یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک حرام، لیکن وہ کون سی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عام حالات میں ایسا نہیں، شریعت میں کھٹمل کا خون پاک ہے، انسان کا خون نجس، ہمارے سامنے خون موجود ہے، شک ہو رہا ہے، ایک ہی خون ہے بس، کہ یہ پاک والا ہے یا نجس والا، یہاں پر شبہ موضوعیہ میں وہ پرانا حکم آئے گا کہ اس کو پاک سمجھو۔ لیکن اگر شبہ محصورہ، یعنی ہمارے سامنے دو خون موجود اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ان میں سے ایک بہرحال نجس والا خون، ایک انسانی خون، یہ پتا نہیں چل رہا کہ یہ ہے انسانی خون یا وہ ہے انسانی خون، اس صورت میں احتیاط واجب ہے، اور ہم برات کا قانون یا سہولت کا قانون نہیں استعمال کر سکتے، یعنی ان دونوں خونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، جن میں سے ایک کے بارے میں پتا ہے کہ وہ نجس، کون سا ہے یہ معلوم نہیں ہو رہا۔ تو اب شبہ محصورہ، ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک سے زیادہ چیز انسان کے سامنے ہو اور ان میں سے ایک کے بارے میں یقین ہو کہ وہ تو بہرحال حرام، مگر کون سی ہے یہ پتا نہیں چل رہا، اس صورت میں ہمیں سب سے بچنا پڑے گا۔ ہمارا ایک کپڑا یا ایک لباس نجس ہو گئے، اور پھر غلط فہمی کی وجہ سے وہ ہمارے باقی کپڑوں میں مل گیا. اب 8-9-10 جو جوڑے ہمارے سامنے پڑے، ان کے بارے میں یہ شک ہے کہ ان میں سے کون نجس ہے. اگر آپ ایک ایک کر کے اٹھائیں، ایک اٹھائیں اور سوچیں کہ یہ پاک ہے یا نجس، تو ہم شک میں رہیں گے. پھر اس کو رکھا، دوسرے کو اٹھایا، اس کے بارے میں بھی مشکوک رہیں گے. مگر اتنا یقین کہ ایک ایک کو الگ الگ دیکھیں تو ہر ایک کے بارے میں شک ہے کہ پتہ نہیں یہ پاک ہے یا نجس، لیکن سب کو ملا کے دیکھیں تو یہ یقین ہے کہ ان 8 میں سے ایک ضرور نجس. وہ کون سا ہے یہ پتہ نہیں چل رہا. تو یہاں پر شریعت کا حکم کیا ہوا؟ احتیاط کرو، یعنی ان 8 کے 8 لباسوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو بھی پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہو گیا شبہ محصورہ، جو جس کے بارے میں انسان کا ایک کسی ایک چیز کے بارے میں شک نہیں بلکہ چند چیزوں میں سے ایک کے بارے میں یقین. اچھا، آپ اس کے اندر دیکھ لیجئے کہ محصورہ کسے کہتے ہیں. محصورہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے محدود، شاید انگریزی کا لفظ لمیٹڈ اس کو واضح کر سکے. محدود کہ جن چیزوں کے بارے میں ہم کو یہ پتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس، ان کی تعداد محدود ہونا چاہیے. مثلا اگر ہمیں یہ پتا چلے، جیسے پرانے زمانے کے اندر یہ مسئلہ ہوتا تھا، احتیاط کرنے والے اس میں بھی احتیاط کرتے تھے، مگر شریعت اس میں اجازت، شریعت اس میں زور نہیں دیتی احتیاط کی. وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے فرض کیجئے، میں مثال دے رہا ہوں، 10 مرغیاں جو ہمارے سامنے ذبح ہو کے آئیں ہم کو کھانا، پتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک حرام والی، یعنی مالک کی اجازت کے بغیر لایا گیا، کون سی ہے یہ پتا نہیں چل رہا، یہ 10 یا 5 جو ہیں ان میں سے کوئی ایک، یہ شبہ محصورہ ہے، سب سے اپنے آپ کو بچا. لیکن ایک یہ مسئلہ کہ یہ پتا چلے کہ کراچی میں جو مثلا 10,000 یا 50,000 یا 1,00,000 یا 5,00,000 مرغیاں، ان میں سے 1 یا 2 یا 5 جو ہیں وہ حرام والی، کہ کوئی چوری کر کے لایا ہے اور بازار میں بیچ رہا، مگر کون سی ہے یہ نہیں پتا. اب یہاں لاکھوں کی بات ہے، لاکھوں میں سے کوئی 1 یا 2 یا 5، اس کے اندر ہمیں احتیاط نہیں کرنا ہے. اس میں وہی پرانا قانون، اسے کہتے ہیں شبہ غیر محصورہ، یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں شک ہو رہا، اگر ان کی ایک مخصوص اور محدود تعداد تو ٹھیک ہے، پھر اس میں احتیاط واجب. لیکن اگر وہ لامحدود سینکڑوں اور ہزاروں میں پہنچ رہی، پھر اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر ایک سے اپنے آپ کو بچاؤ. یعنی یہ مسئلہ ایک طریقے سے حرج کا مسئلہ بن جائے، کہ لاکھوں کے اندر ایک چیز غلط، اب ان تمام لاکھوں چیزوں کو ہم چھوڑ دیں، یہ انسان کے لیے خود بخود حرج، جو آپ نے تیسرے تقریر میں سنا ہوگا کہ حرج، جس کی وجہ سے شریعت کے احکام معاف ہو جاتے ہیں، پردے کا مسئلہ، داڑھی کا مسئلہ، حج کا مسئلہ. اب پتا چلے کہ ہمارے سامنے مثلاً ایک رکشہ اسٹینڈ ہے، اس کے 5 حصوں میں سے 1 رکشہ چوری کا ہے، ہم پہنچے سفر کرنا، یہ پتا نہیں چل رہا کہ کون سا رکشہ چوری کا ہے، شبہ محصورہ ہے، 5 ہیں 7 ہیں 10 ہیں، ان سے بچانا اپنے آپ کو آسان، چنانچہ یہاں پر احتیاط کرنا ہے، ان میں سے کسی ایک پہ نہیں بیٹھ سکتے. اگر یہ یقین کہ انہی 10 میں سے ایک چوری کا ہے، لیکن اگر یہ ہو کہ کراچی میں جتنے رکشہ چلتے ہیں ان میں سے کوئی 1 یا 5 چوری کے، اب یہ حکم مطلب نہیں ہے کہ اب ہر ایک سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہیں، یہ ہو گیا شبہ غیر محصورہ، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں وہ چیزیں جن میں کوئی 1 یا 2 غلط چیز مل گئی، اصل چیزیں اتنی زیادہ کہ ان سے اپنے آپ کو بچانا بڑا مشکل یا شاید ناممکن ہو جائے، تو ایسے شبہ کو کہتے ہیں شبہ غیر محصورہ، اور اس کے اندر ہم پر احتیاط واجب نہیں ہے، پرانا قانون چلے گا. یعنی کیا قانون؟ سہولت والا راستہ اختیار کرو، اپنے آپ کو آزاد سمجھو، لیکن اگر شبہ محصورہ تو اس میں احتیاط کرنا واجب. اچھا، شبہ محصورہ میں ایک یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی شبہ محصورہ میں ہے کہ وہ چیزیں، اب یہ مسئلہ ذرا باریک ہے، نازک ہے مسئلہ، شبہ محصورہ کے اندر احتیاط واجب، شبہ غیر محصورہ میں احتیاط نہیں. لیکن شبہ محصورہ میں بھی ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں بھی احتیاط نہیں، پرانا مسئلہ سہولت والا، آرام والا، اس پر عمل کرو. یہ دوسرے نمبر پر سنیں گے آپ کہ یہاں پہ احتیاط نہیں. جب تیسری چیز آئے گی اس میں پھر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی. گفتگو جو ہے کچھ مسلسل اس طرح سے رخ بدل رہی ہے کہ اگر آپ کی توجہ پوری نہ رہ سکی تو پورا مسئلہ سمجھنا مشکل ہوگا. پہلے شبہ کی بات تھی کہ شبہ محصورہ میں احتیاط واجب. اس کے بعد اب آپ سنیں گے کہ ایک ایسا شبہ محصورہ ہے جس میں احتیاط نہیں, وہی پرانا پان. پھر یہ مسئلہ مکمل ہوگا. جب ہم شبہ موضوعیہ کا تیسرا ایکسپشن بتائیں گے آپ کو, تو یہ جو دو نمبر میں ایک مسئلہ آیا تھا کہ احتیاط واجب نہیں, تین نمبر میں پھر اس میں سے ایک مسئلہ نکلے گا کہ احتیاط واجب. تو پوری ترتیب آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے, مسلسل توجہ کے ساتھ گفتگو سنیں. اور میں آپ کی آسانی کے لیے گفتگو کو تھوڑا سست بھی کروں گا اور مثال زیادہ واضح کر کے دینے کی کوشش کروں گا. شبہ محصورہ یعنی ہمارے سامنے جو محدود تعداد میں چیزیں ان کے بارے میں شک ہے کہ ان میں سے غلط چیز کون سی, اگر اتنا یقین ہے کہ کوئی ایک تو بہرحال غلط, یہ شک ہے کہ وہ کوئی ایک کون سی. اب اسی میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر آپ کو جن چیزوں کے بارے میں شک ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس, اس میں سے کچھ چیزیں آپ کے اس وقت استعمال میں ہیں اور کچھ چیزیں استعمال میں نہیں, یعنی شبہ محصورہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے. جن چیزوں کے بارے میں شک, میں مثال دے رہا ہوں کہ یہ ہم کو پتا ہے کہ یہ سامنے جو 10 رکشے کھڑے ہیں ان میں سے کوئی ایک چوری کا, ہم اسی اسٹینڈ کی جانب جا رہے ہیں, اس میں سے اسی رکشے پہ ان میں سے کسی ایک پہ بیٹھنا ہے. تو اب جن کے بارے میں یقین ہے کہ ان میں کوئی ایک غلط رکشہ ہے, وہ سب ہمارے سامنے ہیں, اس وقت ہمارا ان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے, ان سے ہمارا تعلق ہے. لیکن اگر یہ مسئلہ اس طرح سے ہو کہ دو الگ الگ اسٹینڈ ہیں قریب قریب سے, پانچ رکشے ادھر ہیں پانچ رکشے ادھر, ہم کو جانا ہے اس رکشہ اسٹینڈ, یہ ہم کو یقین ہے کہ یا اس میں کوئی ایک حرام کا رکشہ ہے چوری کا یا اس میں. دیکھیے 10 رکشوں میں ایک چوری کا ہے, لیکن اگر 10 کے 10 آپ کے سامنے ہیں اور آپ جو جا رہے ہیں انہی 10 میں سے کسی ایک میں بیٹھیں گے, یہ شبہ محصورہ ہے جس میں آپ کو احتیاط کرنا ہے. لیکن اگر وہی 10 دو حصوں میں تقسیم ہو اور انہی 10 میں سے ایک چوری کا رکشہ ہے, مگر جو دو حصوں میں تقسیم ہو گئے, ایک حصے سے آپ کا اس وقت تعلق ہے دوسرے سے کوئی تعلق نہیں, لیکن یہ یقین ہے کہ اس میں چوری کا رکشہ ہے یا اس میں, تو اس صورت میں اگرچہ یہ بھی شبہ محصورہ, 10 رکشوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل نہیں, مگر یہاں احتیاط واجب نہیں, کیونکہ شبہ محصورہ نامکمل, آپ کا یقین آدھا. اگر 10 کے 10 آپ کے سامنے ہیں تو مکمل یقین ہے کہ ان میں سے کوئی ایک چوری کا, شاید میں اسی پر بیٹھا ہوں. لیکن اگر یہ دو حصوں میں ایک سے آپ کا تعلق ہے, دوسرے 10 میل یا 5 میل یا 10 گز کے فاصلے پر کھڑے, اور اب دل کو یہی شک ہے کہ وہ چوری والا اس میں ہے یا اس میں, ادھر سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں, صرف ادھر کے رشتوں سے تعلق ہے, تو یہ وہ شبہ محصورہ ہے جس میں احتیاط کی ضرورت نہیں. اچھا توضیح میں بھی یہ مسئلہ آیا ہے, مگر کس طرح وہ بھی دیکھ لیجیے. ہمارے پاس 5 کپڑے ہیں, 5 لباس ہیں, ہمارے استعمال میں ہیں, ہم ان کو پہنتے ہیں, یہ یقین ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہو گئے, اگر شک ہے کہ یہ والا ہے یا وہ والا ہے یا وہ والا ہے یا وہ والا ہے یا وہ والا ہے, یہ پتہ نہیں چل رہا کون والا, اگر اتنا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک نجس. اب اس صورت میں چونکہ یہ 5 کے 5 ہمارے استعمال کے لیے, یعنی ہم اس کو پہنتے ہیں, یہ ہمارے سامنے پڑے ہیں, اس لیے شبہ محصورہ ہے, نماز کے وقت اس میں سے کسی کو بھی نہیں پہن سکتے. لیکن اگر یہ پتا ہو, یہ مسئلہ اس طرح بدل گیا, یہ توضیح کے اندر جو مثال ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں, توضیح کی مثال, مسئلہ اس طرح سے بن جائے کہ یہ پتا کہ میں اور میرا دوست 5-5 جوڑے لے کر فلاں مقام پر مثلا سیر کے لیے یا زیارت کے لیے یا گھومنے کے لیے یا کسی کام سے گئے, اور میرے 5 اور اس کے 5 جو جوڑے تھے ایک ہی کمرے میں ٹھہرے تھے, ایک ہی بکس میں رکھے, ان میں سے کوئی ایک نجس ہو گئے, اور واپس آئے ہم اپنے کپڑے لے آئے, وہ اپنے کپڑے لے کے اپنے گھر چلا گئے. اب ہمارے سامنے 5 کپڑے, ہم کو یہ یقین کہ یہ جو 5 ہمارے سامنے ہیں اور وہ 5 جو اس دوست کے گھر میں موجود ہیں, جو 5 یہاں ہیں جو 5 وہاں ہیں, ان میں سے کوئی ایک نجس, مگر یہ پتا نہیں چل رہا کہ یہ ہمارے 5 میں سے ہے یا اس کے 5 میں سے. یہاں پہ شریعت کیا کہتی ہے کہ آپ اپنے 5 کپڑوں کو بالکل پاک سمجھیں اور استعمال کریں. کیوں؟ اس اعتبار سے کہ جو آپ کو یقین تھا کہ کپڑا نجیس ہے، یہ یقین دو حصوں میں بٹ گیا، یا ادھر والے میں نجیس آ گیا یا ادھر والے میں نجیس آ گیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس وقت جو اس کے کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، اس وقت ہمارا اس سے کیا تعلق؟ تو جب شبہ محصورہ ایسے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے کہ جس میں سے ایک سے ہمارا واسطہ ہے ایک سے ہمارا واسطہ نہیں، تو پھر یہ شبہ محصورہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ پرانی سہولت کو استعمال کر سکتے ہیں. برتن کا مسئلہ، توضیح میں برتن کا مسئلہ بھی اسی طرح لکھا کہ دو گلاس ہمارے پاس ہیں، یہ پتا ہے کہ ان میں سے ایک نجس، یہ نہیں معلوم کہ یہ والا نجیس ہے یا وہ والا. اب شریعت کہتی ہے، یعنی کوئی صاحب، خمینی صاحب اور موجودہ مراجع کا فتویٰ، کہ دونوں گلاسوں سے آپ پرہیز کریں، نہ اس میں پانی پی سکتے ہیں نہ اس میں، کیونکہ نجیس گلاس میں اگر اندر سے نجیس ہے تو پانی پینا حرام، کیونکہ یہ شبہ محصورہ. دو میں سے ایک نجیس ہے اور وہ دونوں اس وقت ہمارے سامنے ہیں. لیکن اگر یہ مثال اس طرح ہو کہ دو گلاس نجیس ہو گئے، دو میں سے ایک نجیس ہو گئے، مگر ایک ہمارا گلاس تھا ایک ہمارے دوست کا گلاس تھا، ہمارے دونوں کے گلاس ایک جگہ رکھے تھے، نجاست گری ہے، یہ یقین ہے کہ ایک میں گری، یہ پتہ نہیں چل رہا کہ ہمارے گلاس میں گری ہے یا اس کے گلاس، پھر ہم نے اپنے برتن الگ کر لیے، ہم اپنا گلاس لے کے آ گئے، وہ اپنا گلاس لے کے. تو اب جو اپنا گلاس ہم لے کے آئے، یہ یقین ہے کہ یہ نجیس ہے یا وہ نجیس، مگر یہاں پر احتیاط نہیں کرنا ہے، آرام کے ساتھ اپنے گلاس کو پاک سمجھو اور پانی پیو. کیوں؟ جو آپ کا یقین یہ ان چیزوں کے بارے میں ہے جس میں سے آدھے سے تو آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں. جب یقین ایسی چیزوں میں ہو جائے کہ جس سے آدھے سے واسطہ ہو، آدھے سے واسطہ نہ ہو، تو وہ بیکار ہو جاتا، یعنی پھر اس میں احتیاط نہیں کی جاتی. خدا معلوم کہ جس حد تک میں اپنے مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آپ جا کر اس مسئلے کو توضیح میں پھر پڑھیے تو وہاں بھی یہ مسئلہ واضح ہوگا، یہ مسئلہ آپ کو ملے گا کہ پاک چیز کیسے نجس ہوتی ہے، اسی کے ذمن کے اندر یہ مسئلہ یا اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ کو مل جائے گا. تو عام طور پر لوگوں کو یہ سمجھنا مشکل ہوتا کہ وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ دو برتن اس طرح نجس ہیں کہ یقین ہے کہ ان میں سے ایک نجس ہے ایک پاک، اپنے برتن ہیں تو دونوں سے احتیاط کرو، ایک اپنا ہے ایک دوست کا، تو پھر احتیاط کی ضرورت نہیں. لوگ بہت چکراتے ہیں اس مسئلے میں کہ کیا اعتراض کیا، یہ مسئلہ الگ کیسے ہوا؟ تو یہ مسئلہ الگ ہوا ہے شبہ محصورہ کی وجہ سے، کہ اگر جو یقین ہے کہ ایک غلط چیز موجود ہے اور وہ یقین پورا آپ کے سامنے کہ انہی میں سے وہ غلط چیز، تو یقین کی وجہ سے احتیاط کرنا پڑے گا. اور اگر یقین دو حصوں میں بٹ گیا، جو ہمارے سامنے ہے یا اس میں غلط چیز ہے یا وہاں غلط چیز، لیکن یہ یقین ہے کہ بہرحال ہے ضرور، تو وہ یقین بیکار ہے، وہ شبہ محصورہ بیکار ہے، اور آپ کی پرانی احتیاط کام آئے، پرانا اصول کام آئے گا کہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ. اچھا، اب ایک مسئلہ میں ضمن اور بتا دوں، یہ جو آپ دوسری مثال سن رہے ہیں، یہ دوسری مثال، اس کے اندر دونوں آدمیوں کو اختیار ہے اپنی اپنی جگہ پر، یعنی ہم نے بھی اپنے گلاس کو دیکھا اور اس میں پانی پیا، ہمارے دوست نے اپنے گلاس کو دیکھا، اس نے یہی اصول اپنے گلاس کے بارے میں استعمال کیا، ہم نے یہی اصول اپنے گلاس کے بارے میں استعمال کیا، اس نے یہی اصول اپنے گلاس کے بارے میں استعمال کیا. اب یہ یقین ہے کہ ان دو میں سے کسی ایک نے نجس گلاس میں پانی پیا ہے جو حرام، یہ تو یقین ہے کہ ایک نجیس ہوا تھا، مگر کیونکہ یہ اختیار ہم کو بھی ہے کہ جن دو گلاسوں کے بارے میں یقین تھا نجاست کا، اس میں سے ایک ہمارے پاس ہے ایک نہیں ہے، تو ہم سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم نے پانی پیا، اور یہی اختیار ہمارے دوست کے پاس بھی ہے، اس نے بھی یہی سوچا کہ دو گلاسوں میں سے ایک نجیس ہے، میں اپنے گلاس کو پاک مانوں گا، اس نے بھی پانی پیا، تو کسی ایک نے اس میں بہرحال نجیس پانی کو پیا، مگر شرن کوئی گناہگار نہیں. اب یہ مسئلہ مجھ کو اس لیے بتانا پڑا کہ تیسرے مسئلے کے اندر اس مسئلے کا ایک پہلو آئے گا کہ یہ جو شبہ محصورہ ختم ہو رہا، تبھی کچھ ایسے حالات ہیں کہ اس میں بھی احتیاط واجب ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ ترتیب کیا ہے کہ شبہ موضوعیہ میں احتیاط نہیں، لیکن اگر محصورہ ہو تو احتیاط، اور محصورہ میں اگر دو حصوں میں تقسیم ہو جائے تو احتیاط نہیں، مگر دو حصے والے میں بھی ایک مقام پر احتیاط ہو جاتی ہے، نہیں ہے ہے نہیں ہے ہے، اس طرح اتنا لمبا چوڑا یہ سلسلہ چل رہا کہ اگر آپ مسلسل توجہ نہ دے سکے تو بات مکمل طور پہ آپ کے ذہن سے غائب ہو جائے گی، کچھ سمجھ میں نہیں آ جائے گا کہ کیا کہا جا رہا. تو خیر، پانچ مقامات پر شبہ موضوعیہ میں سہولت نہیں ہے، مشکل راستے کو اپنانا. نمبر ایک، جان و مال و عزت. نمبر دو، شبہ محصورہ. نمبر تین، اب یہ شبہ محصورہ کو ہٹا دیں, پرانا مسئلہ کہ موضوع کے بارے میں شک ہو جائے تو احتیاط نہیں کرنا ہے, سہولت ہے. مگر سہولت کا قانون یقین کے آگے کام نہیں آتا ہے. یعنی اگر کسی کو یقین ہو جائے کہ یہ وہی چیز جو میرے سامنے ہے یہ وہی چیز ہے کہ جو اسلام میں حرام, اب وہ کوئی قانون استعمال نہیں کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں علم. علم کے سامنے شبہ موضوعیہ کی کوئی حیثیت نہیں. علم ہی کا نام عربی میں یقین ہے, یقین بھی کہتے ہیں علم بھی کہتے ہیں. اس مقام پر علماء یقین کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے, علم کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. تو شبہ موضوعیہ میں ہمیں یہ اختیار تھا کہ بہت آرام کے ساتھ اپنے آپ کو شریعت کی پابندی سے آزاد سمجھیں. لیکن تیسرا مقام ہے کہ جہاں آزاد نہیں سمجھ سکتے, وہ ہے علم کے سامنے. یعنی اگر ہمیں علم ہو جائے یہ خون سامنے ہے, شک ہو رہا ہے کہ یہ خون پاک خون ہے یعنی مچھر کا ہے یا نجیس ہے یعنی انسان کا ہے, یہ شک ہو رہا, تو شبہ موضوعیہ میں یہ تھا کہ اپنے آپ کو آرام کے ساتھ شریعت کی پابندی سے آزاد سمجھو اور کہو کہ یہ پاک خون ہے. لیکن اگر یقین ہو جائے کہ یہ نجیس خون, تو اس صورت میں بہرحال شبہ موضوعیہ نہیں چلے گا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. کہ اب جب یہ مسئلہ آپ کے سامنے آیا تو پہلا سوال یہی آئے گا, یقیناً آپ میں سے جو توجہ سے سن رہے ہیں آج ہی کی گفتگو نہیں بلکہ مسلسل تقاریر, ذہن میں پہلا سوال ہی آئے گا کہ یہ تو شبہ موضوعیہ ہی نہیں ہے. جب ہم کو یقین ہو گیا کہ یہ سامنے والی چیز اسلام میں حرام ہے تو یہ تو وہ بات ہی نہیں ہوئی. بات تو یہ تھی کہ جب ہم کو شک ہو تو شک کا نام ہے شبہ موضوعیہ. یہاں تو یقین ہے کہ یہ چیز مثلاً انسانی خون ہے, تو یہ شبہ موضوعیہ ہی نہیں ہے. جب شبہ موضوعیہ نہیں ہے تو اس میں وہ آزادی کا قانون ہی نہیں. پھر یہ کیوں کہا جا رہا کہ شبہ موضوعیہ میں اس مقام پر احتیاط کرنا پڑتی؟ بھئی یہ شبہ موضوعیہ ہو تو احتیاط کی بات, یہ تو ہے ہی نہیں. صرف ایک وجہ تھی. وہ وجہ کیا تھی جو نمبر دو میں آپ نے آخر کا مسئلہ سنا, کہ جب یقین دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا اور دو الگ الگ آدمیوں سے اس کا تعلق ہوتا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ تم اپنی جگہ اپنے آپ کو صحیح سمجھو, وہ اپنی جگہ اپنے آپ کو صحیح سمجھے. تو نمبر تین, علم کے سامنے شبہ موضوعیہ نہیں چلتا. علم چاہے تفصیلی ہو یا اجمالی, یعنی اس کو مختصراً علماء لکھتے ہیں علم اجمالی. نمبر تین علم اجمالی, میں نے ذرا تفصیل بتا دی. نمبر تین علم اجمالی. علم اجمالی کا مقصد کیا ہے؟ اجمال کہتے ہیں عربی میں مختصر. بڑی خوش گفتگو ہو گئی ہے لیکن بس یہی آخری مسئلہ تھا خوش قسم کا, اس کے بعد جو آسان مسئلے اور یہ اصول فقہ کی ابتدائی گفتگو مکمل ہو جائے, سوائے ایک مسئلے کہ وہ آپ کے لیے زیادہ مفید مسئلہ ہو, اس میں آپ کو دلچسپی ہو. نمبر تین, علم اجمالی میں بھی شبہ موضوعیہ نہیں چلتا ہے. یعنی شبہ موضوعیہ کی سہولت نہیں چلتی. وہ علم اجمالی کیا تھا؟ دوسرے اس کا تعلق دوسرے ہی سے. دوسرا یہ تھا کہ اگر جس چیز کے بارے میں آپ کو شک ہو رہا یقین ہو رہا ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گڑبڑ چیز ہے, مگر آدھی آپ کے پاس ہے آدھی کسی اور کے پاس, تو اس صورت میں آپ کو احتیاط نہیں کرنا تھا. لیکن علم اجمالی اگر ہو جائے, یعنی وہ جو ہم اور دوسرا الگ الگ سے گھوم پھر کر ایسا موقع آ جائے کہ پھر ہم لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں, یعنی وہ چیزیں جو دو حصوں میں تقسیم ہو گئیں وہ پھر ایک مرتبہ مل جائیں آ کر, اس کا نام ہے علم اجمالی. اب میں مثال دے دوں, پانچ کپڑے ہمارے ہیں, پانچ کپڑے ہمارے دوست کے ہیں, یا ہمارے کپڑے نجیس ہیں, ایک کو یہ کپڑا نجیس ہے, یا ہمارے پانچ میں سے یا اس کے پانچ میں سے. ٹھیک, اس میں کیا مسئلہ شریعت نے بتایا؟ اس میں یہ بتایا کہ ہمیں بھی سہولت ہے, ہم یہ سمجھے کہ ہمارے پانچ پاک ہیں نجیس وہاں چلا گیا ہو, وہ یہ سمجھے کہ اس کے پانچ پاک ہیں نجیس ہمارے پاس آ گیا ہوگا, وہ اپنی جگہ ہم اپنی جگہ, دونوں بالکل ٹھیک. اب اس میں کیا ہے کہ جو یقین والی چیز تھی کہ ایک نجیس ہے, وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی, آدھی ہمارے پاس آدھی اس کے پاس, اس لیے ہم دونوں کو سہولت ملی. لیکن اگر آگے چل کر ایسی صورتحال بنے کہ پھر یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں, وہ کس طرح؟ وہ اس طریقے سے کہ میں اس کو پانچ کپڑوں کے بدلے دو کپڑے کی مثال کر دوں تو زیادہ آسانی سے مسئلہ واضح ہو, کہ دو کپڑے تھے ہمارا اور ہمارے دوست کا, ایک ساتھ ایک جگہ رکھے تھے, ایک نجیس ہو گئے. یہ پتا نہ چل سکا کس کا نجیس ہوا. ہم اپنا کپڑا اپنے گھر لے آئے, وہ اپنا کپڑا اپنے گھر لے گئے. ہمارے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ اس کپڑے میں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں, کیونکہ آدھا دل کہہ رہا ہے کہ ایک نجیس ہے شاید وہ میرا ہی والا, اور آدھا کہہ رہا ہے شاید وہ اس کا. تو ہم کو شریعت نے کہا کہ اس صورت جب یقین تو ہے نجاست کا مگر وہ دو حصوں میں بٹ گیا, تم اپنی جگہ آزاد ہو وہ اپنی جگہ آزاد, لیکن اگر یہ دونوں پھر مل گئے, کس طرح مل گئے کہ ہم نے اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے اس کپڑے کو پہنا اور نماز کی تیاری کی. ہم اگر اپنی نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز بالکل صحیح, بعد میں پتہ بھی چل جائے کہ ہمارا کپڑا نجیس تھا تو نماز صحیح. کیونکہ شریعت کے قانون کے استعمال کر کے جب آپ سہولت لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ غلط سہولت آپ نے لی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہو. یہاں آپ نے شریعت کے قانون کو استعمال کیا کہ شک کے عالم میں اس مقام پر یہ جائز ہے کہ ہم اپنے کپڑے کو پاک کریں, اس نے بھی وہی قانون اپنے لیے استعمال کیا اور وہ کپڑا پہن لی. اب اگر وہ اس میں نماز پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح, ہم اس میں نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز ہماری نماز صحیح. مگر ہوا یہ کہ ہم پہنچ گئے اس کے پاس, اس نے جماعت پڑھائی, ہم نے اس کے پیچھے جماعت پڑھی. اب یہاں کیا مسئلہ بنا؟ اب یہاں یہ مسئلہ بنا کہ بہرحال ہماری نماز غلط, کیونکہ وہ جو شبہ یقین دو حصوں میں بٹا تھا اب دوبارہ آ کر مل گیا. یہ ہم جب تک کہ ہم دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں تھا, کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا, ہم اپنی نماز الگ پڑھ رہے تھے, وہ اپنی الگ پڑھ رہا تھا, تو ہم اپنے کپڑے کو پاک سمجھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اس کا نجیس ہو, وہ اپنے کپڑے کو پاک سمجھ رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ ان کا نجیس ہو. لیکن اب جب ہم نے اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو لا محالہ ہماری نماز غلط, کیونکہ یا ہمارا کپڑا نجیس ہے تو ہماری نماز غلط, یا اگر دوست کا کپڑا نجیس ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ پیش امام نجیس کپڑے میں نماز پڑھا رہا ہے تب بھی ہماری نماز غلط. کیونکہ جماعت کے اندر اگر یہ پتہ چل جائے کہ پیش امام کے پاس واجبات میں سے کوئی کمی, تو چاہے خود اس پیش امام کی نماز صحیح ہو, اس کے پیچھے جو مقتدی ہے نماز پڑھنے والا ہے اس کی نماز غلط ہو جائے گی. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی فرادہ نہیں پڑھی, اس کے پیچھے پہنچ گئے. ہوا کیا کہ اس کی نماز تو بہرحال صحیح, کیونکہ وہ جو اس کو سہولت تھی وہ اب تک حاصل, کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کپڑا پاک ہے, یہ جو میرا دوست میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کا کپڑا نجیس ہوگا. تو اگر دوست کا کپڑا نجیس ہو گیا تو پیش امام کی نماز تو صحیح رہے گی, یعنی اگر پیچھے نماز پڑھنے والے کی نماز غلط ہو جائے تو پڑھانے والے کی نماز تو صحیح رہتی, لیکن ہماری نماز باطل ہو گئی. کیونکہ اگر ہم اپنے کپڑے کو نجیس مانے تب بھی نماز غلط, پیش امام کے کپڑے کو نجیس مانے تب بھی نماز غلط, اور یہی دو صورتیں ہیں, یہ نجیس ہے یا وہ نجیس ہے. ایسی صورت میں ایسے مقام پر اسے کہتے ہیں علم اجمالی, کہ دوبارہ یہ یقین جو اس طرح گھوم کر آ گیا کہ یہ نجیس ہے یا وہ نجیس, اس کو مانے تب بھی غلط, اس کو مانے تب بھی غلط. اب اس صورت میں شبہ موضوعیہ میں وہ احتیاط والی سہولت نہیں ملے گی. اچھا میں ایک مثال دے رہا ہوں فقط اس لیے کہ یہ وقت اتنا کم, اتنا مختصر وقت ہے اس وقت, کہ یہ زیادہ مثالوں کے چکر میں ہم پڑھیں گے تو بات بہت زیادہ الجھ جائے گی. مگر یہ جو تیسرا مسئلہ آپ نے سنا, یہ مسئلہ بہرحال بہت زیادہ اہم مسئلہ, اس کو آپ یوں اس کو ایک مختصر یہ سمجھ لیجیے کہ ایسا مقام کہ جہاں پر اس پہلو کو مانے تب بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے, اس کو مانے تب بھی کوئی گناہ ہو رہا, وہاں پہ پھر دونوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور جب کبھی اس قسم کا مسئلہ کہ دو میں سے ایک میں گناہ ہے ایک میں گناہ نہیں ہے, تو ہم کو اجازت ہے کہ ہم شک کے عالم میں وہ کام انجام دے سکتے ہیں. چوتھا مقام, چوتھا مقام جہاں پر شبہ موضعیہ میں سہولت نہیں ہے, وہ ہے قانون تزکیہ یا قانون ذبیحہ. تزکیہ بے زال صاف یہ ہے, جیسے تزکیہ نفس لکھتے ہیں مگر وہ تزکیہ ہوتا ہے زیز, یہ تزکیہ ہے زال. تزکیہ عربی میں تزکیہ کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا. اب تزکیہ کے قانون میں شبہ موضوعیہ کام نہیں آئے گا. جیسے اب تک تو ہر جگہ شبہ موضوعیہ کام آ رہا تھا, یہ ہمارے سامنے جو ہے یہ شراب ہے یا پانی, یہ شبہ محصورہ بڑا مشکل ہو گیا تھا, اب یہ ختم ہو گیا. اب اپنے ذہن کو اس سے آپ آزاد کر لیں, ورنہ کہیں چوتھی گفتگو سنتے ہوئے بھی اگر تیسری اور دوسری کی مثالوں کو آپ ذہن میں لے آئے تو یہ چوتھی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. مزہ ماں مزہ یعنی جو دوسرا تیسرا ہے وہ ختم ہو گیا, سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک, سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو رہن دیجئے, یہ بالکل نئی چیز اب آپ سنیں. اس کا تعلق وہی پرانی گفتگو سے, ہمارے سامنے شراب ہے یا شراب نہیں شک ہو رہا, شریعت کہتی ہے کہ اس کو شراب نہیں مانو اور شوق سے پیو, حتیٰ یہ کہ تحقیق کر سکتے ہو تو تحقیق لازم نہیں, ہمارے سامنے جو خون ہے پاک ہے نجیب، پاک مانو اور اس کے مطابق عمل کر. ہمیں جو یہ مسلمان پیسہ دے رہا، خبز نکال کے دے رہا ہے یہ نکال کے نہیں دے رہا، شبہ موضوعیہ. یہ پیسہ جو ہمارے پاس آ رہا اس کے اندر سے پتہ نہیں اس نے خبز نکالا ہے یا نہیں نکالا، شک عالم میں ہے، سمجھو کہ یہ پیسہ پاک. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ خبز نکالا ہوگا، پیسہ پاک. جب بھی شخص فلاں شخص، دیکھیے یہ جو میں مثال دے رہا ہوں ضمناً آ گئی یہ مثال، ورنہ تو یہ مثال دینے کی ضرورت نہیں، کہ فلاں شخص ایک ایسے ادارے میں ہے کہ جہاں حرام کا پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے مگر تھوڑا سا حلال کا بھی ہوتا ہے. ہم اس کے گھر گئے وہ کھانا کھلا رہا، ہم اس کے پاس گئے وہ تحفہ دے رہا، شک ہو رہا ہے کہ یہ کھانا جو دیا اس نے، اس کے پاس 100 روپے ہیں تو 90 حرام کے ہوں گے، صرف 10 حلال کے ہوں گے. لیکن اب جو اس نے کھانا کھلایا یہ حرام والے پیسے سے ہے یا حلال والے پیسے سے، شک کے عالم میں ہے تو پھر وہ آپ کے لیے حلال، سوائے ایک صورت کے. یہ دیکھیں ضمناً بات آ گئی کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ 90 روپے حرام کے تھے 10 حلال کے تھے اور وہ 11 روپے کا کھانا آپ کو کھلا دے تو اس صورت میں یہ یقین ہے کہ 1 روپیہ تو بہرحال حرام کا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا، مگر ایسا تو کم ہوتا. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ مختصر سا اس کے پاس حلال، زیادہ تر 90% حرام، مگر ہمارے لیے اس کے ساتھ تعلقات رکھنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب جائز. کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ جو پیسہ وہ ہمارے ہاتھ میں دے، ہم کو اس کے بارے میں شبہ موضوعیہ، یہ حرام والا پیسہ یا حلال والا. حکم پتا کہ اگر حرام کا پیسہ ہو تو لینا غلط، یہ اس پیسے میں شک ہو رہا ہے کہ وہ حکم چلے گا یا نہیں چلے گا. یہ مثال بیچ میں آ گئی اور مجھے ایسا لگا کہ اچھی مثال ہے، کہ اس سے شبہ موضوعیہ اور واضح ہو جائے گا، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں چلا دوں. اب یہ آپ کے لیے بالکل حلال. اچھا اب دیکھیے کہ 50,000 آدمیوں کو اس نے اپنے یہاں سے کھانا کھلایا اور یہ یقین ہے کہ 50,000 کو جو کھانا کھلایا ہے تو بہرحال حرام کا پیسہ تو اس نے استعمال کر ہی لیا ہوگا، اتنا تو اس کے پاس حلال کا نہیں، مگر ہر آدمی کے لیے یہ کھانا حلال ہے کیونکہ ہر آدمی فقط اپنے آپ کو دے. میرے سامنے جو کھانا آ گیا ہے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یہ حرام ہے یا حلال، وہ اس کے بارے میں سوچے، وہ اس کے بارے میں سوچے، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ الگ خیال کرے. اس ایک مسئلے سے وہ مسئلہ حل ہوتا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ یہ جائز. دیکھیے یہ شبہ موضوعیہ کتنے کام کا مسئلہ، کہ فرض کیجئے کہ ایک بینک کا مالک جو سود کے پیسے سے کاروبار کر رہا مگر ایک مسجد بنا دیتا، ایک امام باڑہ بنا دیتا، بینک کی بلڈنگ میں کمرہ نماز مقرر کر دیتا، ایک جگہ ڈونیشن دے دیتا. اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس کا تو کاروبار ہی سود کا، اس کا سارا پیسہ حرام ہو گیا. نہیں، سود کا کاروبار تو ہے مگر تھوڑا سا تو حلال ہے کہ جہاں سے اس نے شروع کیا. سود کا کیا مقصد؟ وہ اس کا پیسہ ہے جو اس نے لوگوں کو سود پر دیا، پھر سود بھی واپس ملا اسے، اپنا پیسہ بھی ملا، پھر اس نے یہ پیسہ آگے بڑھایا. تو تھوڑا سا پیسہ بھی اگر اس کے پاس حلال کا ہے تو اب ہمارے سامنے جو اس کا ڈونیشن آیا، شک ہونے لگا یہ حرام والے میں سے اس نے دیا ہے یا حلال والے میں. ٹھیک، 90% اس کے پاس سود کا پیسہ، 10% حلال پیسہ، مگر شبہ موضوعیہ، یہ پیسہ جو ڈونیشن میں وہ دے رہا، یہ پیسہ جس سے یہ مسجد بنا رہا، یہ پیسہ جس سے اس نے کمرہ نماز کو بنایا، یہ حلال والا ہے یا حرام والا؟ ٹھیک ہے اس کے پاس حرام بہت زیادہ ہے مگر اس کے بارے میں شک ہو رہا ہے، شبہ موضوعیہ ہے اس پہ، یہ بالکل حلال. مسجد بھی صحیح، یہ امام باڑہ بھی صحیح، یہاں پہ اس مقام پہ کمرہ نماز جو ہے اس بلڈنگ میں، اس بینک کی بلڈنگ میں، اس میں نماز پڑھنا بھی صحیح. یہ فقط شبہ موضوعیہ سے مسئلہ حل ہوا. اسی طریقے سے وہ جو مسئلہ آتا ہے کہ اگر ایک کمپنی حرام و حلال دونوں کام کرتی اور اس کے پاس جو پیسہ جمع ہے حرام سے بھی ہے حلال سے بھی، اور ہم اس کے ملازم ہیں مگر ہم کوئی حرام کام اس کے یہاں نہیں کر رہے، ہمارا کام حلال کا کام، اب وہ پیسہ جو دے رہے ہیں وہ تو پورے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں، خزانہ ہے، اس میں سے دے رہے ہیں، حرام بھی ہے حلال بھی. فرض کیجیے کہ ایک ادارہ شراب اور سور کا گوشت بھی بیچ رہا اور ساتھ ساتھ اس کے یہاں پہ شربت اور بکری کا گوشت بھی فروخت ہو رہا اور سارا پیسہ ایک جگہ جمع ہو رہا. اب شراب اور سور کے گوشت کا پیسہ ہر صورت میں حرام، بکری کے گوشت اور روح افزا شربت کا پیسہ ہر صورت میں حلال، سب مل کے ایک جگہ جمع ہو، مگر ہم اس کمپنی میں جو کام کر رہے ہیں ہمارا نہ سور سے کوئی تعلق ہے نہ شراب، ہمارا کام تو ایسا ہے کہ اس میں کوئی حرام کام داخل ہی نہیں ہو رہا. صرف مثلا اس کاؤنٹر پہ کھڑا کیا کہ جہاں پہ شربت فروخت ہوتا، پیسے جو ہم کو ملے وہ تو ایک جگہ سے ملے. علماء کیوں کہتے ہیں کہ یہ پیسے آپ کے لیے حلال ہیں؟ اس لیے نہیں کہ آپ کا کام حلال، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر ہم حلال کام کریں اور پیسے حرام سے دیے جائیں تو پیسے لینا حرام ہو، یہ جو کہتے ہیں کہ ایسے ادارے میں کام کر کے تنخواہ لینا جائز جہاں پر آپ حلال کام کر رہے ہیں لیکن ادارے کے پاس حرام پیسہ بھی، وہ یہی شبہ موضوعیہ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں جو تنخواہ آئی شک ہونے لگا، یہ پیسے جو اس کے خزانے میں پہنچے اس کے اکاؤنٹ میں آئے، یہ سور کا گوشت فروخت ہونے والے پیسے یا بکری کے گوشت والے، شک ہو گیا شبہ موضوعیہ ہے، ان پانچ میں نہیں ہے کہ جہاں پہ احتیاط واجب ہے، اس لیے آپ سہولت کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر نمبر چار قاعدہ تصفیہ، وہاں پہ شبہ موضوعیہ میں ہم سہولت کا قانون استعمال نہیں کریں۔ قاعدہ تصفیہ کیا؟ کہ جانور جو ذبح ہو کے آتا ہے وہ اگر مسلمان ملک میں ذبح ہوا تو اس میں شبہ موضوعیہ چلے گا، غیر مسلم ملک میں ذبح ہوا تو شبہ موضوعیہ نہیں چلے گا، احتیاط واجب۔ یعنی کافر کے ملک میں ذبح ہونے والے جانور کو ہمیشہ غلط مانا جائے گا۔ اب میں اس کو شبہ موضوعیہ سے اس مسئلے کو سمجھاؤں۔ مسلمان کے ملک میں جانور ذبح ہوا، ہمیں یہ پتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ کرنا یا اللہ اکبر پڑھنا یا قصائی کا چھری چلانا، مسلمان قصائی کا چھری چلانا واجب، یہ اطلاع ہمارے پاس ہے کہ ہمارے شہر میں ایسے جانور کی ذبح کیے جاتے ہیں کہ بغیر قبلے کے رخ کے جانور ذبح ہو گیا، مشین سے جانور ذبح ہو گیا، دونوں قسم کے جانور ہیں۔ اب جو گوشت ہمارے پاس آیا، ہم گئے دکان میں، قصائی کی گوشت لٹک رہا، شک ہو گیا کہ یہ صحیح ذبح ہے یا غلط ذبح ہے، صبح موضوع یا سہولت والا راستہ لو، سمجھے یہ صحیح گوشت ہے، حلال گوشت ہے اور استعمال کرو۔ مگر کافروں کے ملک میں یہ نہیں چلے گا۔ ہاں گوشت کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں کافروں کے ملک میں بھی چلے گا، جو میں مثال پچھلی دفعہ دے چکا ہوں کہ کافر کے جہاز میں بیٹھے ہیں، کافر اسٹیورڈ ہے یا ایئر ہوسٹس ہے، وہ لا کے ایک شربت پیش کر رہی، شک ہو رہا ہے شراب ہے یا شربت، کافر کی چیز ہے، کافر پیش کرنے والا ہے، کافر کی کمپنی ہے، مگر شراب میں کافر کے یہاں بھی شبہ موضوعیہ چلے گا، مسلمان کے یہاں بھی، پاک اور نجس میں کافر کے یہاں بھی شبہ موضوعیہ سے فائدہ اٹھا مسلمان کے یہاں بھی، سوائے ایک مقام کے، وہ ہے گوشت کا مقام، گوشت نہیں بلکہ تصفیہ جانور کو ذبح کرنے کا مقام۔ کہ وہاں پر کافر کے ملک میں ہمارے سامنے بکری کا گوشت آئے، شک ہونے لگا کہ یہاں کچھ مسلمان بھی تو رہتے ہوں، وہ بھی جانور ذبح کرتے ہوں، پتا نہیں یہ ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا یا کسی عیسائی کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا۔ تو قانون کے مطابق تو یہ شبہ موضوعیہ، یہاں پہ تم سہولت والا راستہ اختیار کرو، مگر نہیں، صرف تذکیہ میں یعنی جانور کے ذبح کرنے میں مسئلہ آتا ہے کہ شبہ موضوعیہ نہیں چلے، یہاں پہ احتیاط واجب کافروں کے ملک کے اندر یا کافروں کے ملک سے آنے والے گوشت میں۔ لیکن یہ گوشت تو میں آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں، اصل مسئلہ ہے کہ وہ جانور غلط ذبح، یہ مانا جائے۔ اب جانور سے جتنی چیزیں بنتی ہیں وہ سب نجس مانی جائیں گی، چاہے اس کا تیل ہو یا اس کی کھال ہو یا اس کا گوشت ہو یا اس کی چربی، کیونکہ یہ مسئلہ میں مختلف درسوں میں زیادہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس کے یہاں پر اس کو میں نے مختصراً پیش کر دیا۔ اور پانچواں اور آخری مقام، یہ پانچ مقام آپ سمجھ لیجئے، پھر ہر جگہ بلا کھٹ کے شبہ موضوعیہ کے اندر آپ قانون سہولت اور برات ایک مشکل لفظ دینا پڑے گا، پہلے آپ لفظ پہلے جملہ سن لیجیے آپ، پھر آپ اس کو زیادہ توجہ سے لکھیے گا یا سمجھیے گا۔ علماء کہتے ہیں قاعدہ، قاعدہ عربی میں وہی معنی دیتا ہے جو اردو میں قانون کے معنی ہے، قاعدہ اشتغال، قاعدہ برات پر حاکم، یہ ہے ایکچوئل ورڈنگ اس جملے جو اصول فقہ میں انتہائی اہم مقام پہ آتا ہے۔ تو اب پانچواں مقام ہے قانون اشتغال۔ اشتغال الف شین تے غین الف اور لام، جس طرح اشتعال کا لفظ آتا ہے عین کے اوپر نقطہ لگا دیں، اشتغال الف شین تے غین الف لام اشتغال، یہ کیا قانون ہے؟ یہ قانون یہ ہے، اب جملہ کیا ہے کہ یہ قانون حاکم ہے برات کے قانون پر۔ برات کا قانون یہ تھا کہ کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو اپنے آپ کو بری سمجھ، آزاد سمجھ، مگر اشتغال کا قانون اس پر حاکم، یعنی اگر کسی مقام پر دونوں قانون آ رہے ہیں برات کا بھی اور اشتغال کا بھی تو اشتغال کے قانون کو ہم ترجیح دیں کیونکہ وہ حاکم ہے. یہی جملہ جو ہے آپ علماء استعمال نہیں کرتے لیکن آپ پورے پانچ چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں. کیا کہ جان مال اور عزت کا قانون شبہ موضوعیہ پر حاصل، شبہ محصورہ کا قانون شبہ موضوعیہ پہ حاصل، علم اجمالی کا قانون شبہ موضوعیہ پر حاکم ہے، حکومت کر رہا یعنی اس کو ختم کر رہا، اور تزکیے کا جانور کو ذبح کرنے کا قانون شبہ موضوعیہ پر حاصل، اور آخری جملہ آخری چیز یہ مکمل بحث قاعدہ اشتغال یعنی قانون اشتغال قانون برات پر حاکم. قانون برات تو آپ کو معلوم ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ ہے یا نہیں تو اپنے آپ کو آزاد سمجھنا. ایک لڑکا شک کے عالم میں ہے کہ میں بالغ ہوا یا نہیں، مجھ پر نماز واجب ہے یا نہیں، یہ وہی شبہ موضوعیہ. یہ پتا ہے کہ بالغ میں نماز واجب ہوتی، میں بالغ ہوا یا نہیں، موضوع کا شک ہو رہا، کیا قانون ہے؟ یہی سمجھے کہ نماز واجب نہیں، جب تک کہ یقین نہ ہو جائے کہ میں بالغ ہو چکا ہوں. یہ وہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. صبح کی نماز پڑھنا ہے، آنکھ کھل گئی، گھڑی نہیں ہے، وقت کا اندازہ نہیں، کیا نماز کا وقت آ گیا یہ نہیں آیا، یعنی نماز واجب ہو گئی نہیں ہوئی. قانون برات شبہ موضوعیہ، یہ پتا ہے کہ طلوع فجر سے نماز واجب ہو جاتی، مگر طلوع فجر ابھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، شبہ موضوعیہ. یعنی جو مثالیں میں نے پہلے دی اب ان کو میں عبادات کے مسئلے میں لا رہا ہوں، کہ اب شک ہو رہا ہے کہ کیا نماز واجب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. مسئلہ معلوم ہے کہ نماز بہرحال واجب ہو جائے گی، مگر ابھی اس کا وقت آیا نہیں آیا، موضوع میں شک. آپ کہیں گے نہیں ابھی نماز واجب نہیں. یہی مسئلہ ہے 30 شعبان کے روزے، یہ پتا ہے کہ پہلی رمضان ہو جائے روزہ واجب، 29 شعبان کو چاند کی خبر نہیں ملی کہیں سے، شک ہو رہا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا، یہ وہی شبہ موضوعیہ. یہاں تک قانون برات جاری ہوگا کہ نہیں چاند نہیں ہوا، احتیاط کر سکتے کہ ٹھیک ہے احتیاطاً روزہ رکھ لو، مگر یہ نہیں کہہ سکتے کہ رمضان شروع ہو گئے، وہ کہنا غلط اور حرام ہو جاتا. تو یہی صبح موضوعیہ جو میں شراب کی مثال دے رہا تھا، جو میں گوشت کی مثال دے رہا تھا، جو میں خون کی مثال دے رہا تھا، یہی صبح موضوعیہ کا مسئلہ عبادات میں بھی آتا. نماز کا وقت آیا نہیں آیا، روزے کا وقت آیا نہیں آیا، حج کے لیے میرے پاس اتنے پیسے ہوئے یا نہیں ہوئے، سب جگہ کہو نہیں نہیں نہیں. لیکن اگر قانون اشتغال آ جائے تو شبہ موضوعیہ ختم. قانون اشتغال کیا، یہ یقین ہو جائے کہ کوئی چیز مجھ پر واجب ہو گئی، اشتغال کے معنی کسی چیز کا واجب ہو جائے، یہ اشتغال کے مختصر ترین معنی. اصول فقہ کے ایسے دقیق دقیق اور باریک باریک مسئلے پیش کرنا پڑ رہے کہ ان کی صحیح تعریف بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت بھی نہیں، الفاظ بھی نہیں، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان زبان میں چیز آپ کو سمجھا دوں. اب دیکھیے اس میں سے ایک ایک مسئلے کے ضمن 10-10، 15-15، 20-20 فقہی مسئلے حل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یعنی آج آپ نے پانچ چیزیں اگر سنی تو کم سے کم 400-500 توضیح کے مسئلے یہاں پہ حل ہو گئے. صرف آپ کو متوجہ کرنا پڑے گا کہ دیکھیے یہ قانون یہاں پہ چلا، اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کر دیں گے کہ ہاں، پورا مسئلہ پڑھے بغیر فیصلہ کر دیں گے کہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہ جواب ہوگا اور وہی جواب نکلے. صرف یہ ہے کہ قانون کو استعمال کرنا آپ سیکھ جائیں، اس کے لیے مشق پر پریکٹس ہوگی انشاءاللہ. امتحانات جو ہوں گے وقتاً فوقتاً، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوگا کہ جب قوانین آپ نے سیکھے ہیں ایسے سوالات رکھے جائیں کہ آپ کو قانون استعمال کرنے پہ مجبور ہو جائیں، تو تاکہ ایک مشق ہوتی رہے. تو اب دیکھیے قانون اشتغال، اشتغال کے قانون کا کیا مقصد، کسی چیز کا واجب ہو جائے. یہ اگر پتا ہے کہ ایک چیز واجب ہو گئی، دوسری جانب شک ہو رہا ہے، تو اب تک تو یہ مسئلہ تھا کہ شک کے عالم میں اپنے آپ کو بری و ذمہ سمجھو، لیکن اگر واجب ہونے کا یقین ہو گیا تو وہ یہ قانون پرانے قانون کو ختم کر دے گا. اب میں مثال دیتا ہوں، یہ شک ہو رہا کہ میں نے، یعنی یہ شک ہو رہا ہے کہ ابھی صبح کا وقت آیا یا نہیں آیا، شک کا مقام، یہی شک ہے کہ نماز واجب ہوئی یا واجب نہیں. اب قانون ہے برات جاری کر، آزاد شبہ موضوعیہ ہے، نہیں ابھی نماز واجب نہیں. اب دیکھیے قانون اشتغال، یہ یقین ہے کہ نماز صبح کا وقت آ گیا. نماز صبح کا تو ڈیوریشن یا دورانیہ بہت مختصر ہے، اس لیے شاید یہ مثال بالکل صحیح نہ ہو. نماز مغرب ان کو لے، یہ یقین ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، ٹھیک، دس بجے یعنی مغرب کی نماز کا وقت آنے کا مطلب کیا ہوا کہ مغرب کی نماز ہم پر واجب ہو گئی یقین سے. اس کا نام کیا بنا شریعت میں؟ قانون اشتغال. کہ قانون اشتغال ہم پر آ گیا کہ نماز واجب ہو گئی کیونکہ وقت آ چکا ہے. دس بجے شک ہو رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی یا نہیں پڑھ لی. دس بجے ابھی نماز قضا ہونے سے پہلے. اگر وقت نماز ختم ہو جائے پھر مجتہدین کے اختلافات ہیں جو ابھی ہم نہیں بیان کریں گے, ابھی اتفاقی مسئلے سن. دس بجے رات کو شک ہو رہا ہے کہ نماز میں نے پڑھی یا نہیں پڑھی, یہی شک ہو رہا ہے پڑھی یا نہیں پڑھی. عام حالات میں صبح موضوعیہ کا مقام ہوتا, سہولت کا راستہ اختیار کرو کہ نہیں پڑھ لی ہوگی. لیکن قانون اشتغال یہاں پہ صبح موضوعیہ پر حکومت کر رہا. قانون اشتغال کیا ہے کہ دیکھو تم پر نماز واجب ہو گئی ہے تو یقینی بات, مغرب کا وقت آیا اور تم زندہ تھے تو نماز واجب ہو گئی. شک ہو رہا ہے کہ اس نماز کو پڑھا یا نہیں پڑھا. اب یہاں پر نماز واجب ہونا یقینی, وہ قانون شک کے قانون پر حکومت کرے گا, یعنی دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی. اب سے دوبارہ تو میں نے اس لیے کہہ دیا کہ اگر یہ پہلے نماز پڑھ چکا تو دوبارہ ہو گئی یہ نماز, ورنہ دوبارہ صحیح نہیں ہے کہنا, کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا. تو قانون اشتغال کیا ہے کہ جب ایک عبادت واجب ہو جائے بعد میں شک ہو کہ میں نے اس کو کر لیا یا نہیں کیا, تو اب یہ شک کام نہیں آئے گا کہ آپ کہیں شک کے عالم میں تو معاف ہے ہر چیز. نہیں, اب کیا ہے کیونکہ قانون اشتغال ہے, ایک چیز واجب ہو گئی ہے, اب جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میں نے اس واجب کو اتار دیا اس وقت تک کام نہیں آتا ہے شبہ موضوعیہ یا شک کی حالت. رمضان کی مثال اتنی اچھی نہیں رہے گی اس اعتبار سے کہ اگر رمضان کے بعد شک ہوا تو یہ وہ مسئلہ بنا کہ وقت گزارنے کے بعد اگر شک ہو تو کیا ہوتا. یعنی علماء میں یہ اتفاق کہ جس عبادت کے بارے میں شک ہے کہ میں نے کیا نہیں کیا, اگر اس کا وقت اب تک باقی ہے تو قانون اشتغال حکومت کرے گا, یعنی اس کو دوبارہ کرنا پڑے. وقت ختم ہو گیا پھر اختلافی مسئلہ, کوئی کا کچھ کمینے کا کچھ نظریہ ہے, وہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے. حج کے بارے میں, خمس کے بارے میں, ہر چیز کے بارے میں یہ میری تاریخ تو آ گئی, ڈائری دیکھی اوہو آج 26 جنوری ہو گئی, 6 جنوری لکھا ہے اس میں خمس واجب, شک ہو رہا ہے کہ میں نے اس سال کا خمس نکالا نہیں نکالا. اگر یہ شک ہوتا کہ مجھ پر خمس واجب ہوا ہے یا واجب نہیں ہوا, کہ بھائی موضوعیہ میں بالغ ہوں یا بالغ نہیں, یہ وہی شک ہے نا کہ خمس واجب ہوا نہیں ہوا, یعنی کیوں صبح موضوعیہ ہوتا کہ پتہ نہیں میں ابھی بالغ ہوا ہوں یا نہیں ہوا. تو اس صورت میں یہ مسئلہ چلتا کہ شک کے عالم میں ہو معافی ہے, سہولت کا قانون لو کہ واجب نہیں. مگر ڈائری کھولی دیکھا 6 جنوری خمس کی تاریخ ہے, خمس تو واجب ہو گیا تھا 6 جنوری, یاد نہیں آ رہا کہ میں نے نکالا نہیں نکالا. اب یہ نہیں کہ شک کے عالم میں ہے تو اپنے آپ کو سہولت سمجھو کہ نہیں نکال دیا ہوگا, ویسے تو قانون یہ ہے کہ سہولت کا راستہ لو, اب یہ قانون نہیں چلے, اب دوبارہ خمس نکالنا پڑے. لفظ دوبارہ میں پھر اسی سینس میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلے نکال چکا ہے اور اب بھول گیا تو دوبارہ اس کو نکالنا. کیوں؟ اس لیے کہ قانون اشتغال 6 جنوری خمس کی تاریخ ہے, خمس واجب ہو گئی, یعنی قانون اشتغال آ گیا. اب شک ہو رہا ہے 26 کو کہ ہم نے نکالا تھا خمس نہیں نکالا, شک کے عالم میں ہم برات کا قانون جاری کرتے ہیں, نہیں جاری کریں, کیونکہ 6 جنوری کو قانون اشتغال آ گیا, وہ حکومت کر رہا ہے اس کے اوپر کہ میری بات مانی جائے گی تمہاری بات نہیں مانی جائے گی. یہ ہے پانچواں مقام. اس کی کچھ اور مثالیں ہیں جس کے بیان کرنے کا فی الحال میرے پاس وقت نہیں. تو یہ آج کی گفتگو مکمل ہوئی, اور میرا اپنا اندازہ یہ دیکھا کہ 400-500 کوئی تعجب نہیں ہے کہ 1000-2000 مسئلے آج حل ہو گئے. تو اب یہ مسئلہ مکمل ہو گیا کہ شبہ موضوعیہ میں پانچ مقامات دیکھ لی, جب بھی شبہ موضوعیہ ہو پانچ دیکھ لیجئے کہ یہ پانچ تو نہیں ہے وہاں پہ, جب دیکھیں کہ نہیں یہ پانچ وہاں پہ نہیں ہے تو ہمیشہ اس چیز کو اپنے لیے حلال اور جائز سمجھ. وقت مکمل ہوا, آپ کے آسانی کے لیے یا کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ایک مختصر سا مسئلہ کورس سے ہٹ کر موضوع سے ہٹ کے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک جو آج کل غلط فہمی ہے وہ ذرا دور ہو جائے. پچھلی دفعہ کا ایک مسئلہ تھا, اگرچہ یہ مسئلہ تو امتحان کے پرچے میں آنا چاہیے تھا اور آپ کو اسے حل کرنا چاہیے, مگر یہ میرا اندازہ ہے کہ ذرا مشکل مسئلہ ہو جائے گا سارے قانون سمجھنے کے بعد بھی. اب دیکھیے کیا مسئلہ, 5 منٹ آپ کا وقت زیادہ ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن کیونکہ یہ کورس کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے کورس کا وقت میں نے اس کو دینا اچھا نہیں سمجھا. صرف ایک مسئلہ تاکہ یہ قانون کس طرح استعمال ہوتے ہیں وہ چیز واضح ہو جائے. کہ یہ بات ہوئی تھی کہ مجتہد کا کام ہے حکم بتانا, موضوع بتانا اس کا کام نہیں, حکم اس سے حاصل کرو موضوع خود دیکھو، اگر شک ہو رہا ہے کہ یہ موضوع صحیح ہے یا غلط، اپنے آپ کو آزاد سمجھو. لیکن اگر موضوع بھی ایسا ہے جو شریعت ہی نے بنایا ہے، تو وہاں پر حکم بھی مجتہد بتائے گا، موضوع بھی مجتہد بتائے گا. مجتہد کا کام یہ بتانا ہے کہ شراب حرام، یہ سامنے والی چیز شراب ہے یا نہیں یہ بتانا مجتہد کا کام نہیں. اگر وہ بتا بھی دے تو اس کی بات کی زیادہ اہمیت نہیں. لیکن نماز کے مسئلے بتانا مجتہد کا کام، اور یہ نماز صحیح ہے غلط یہ بتانا بھی مجتہد کا کام ہے. کیونکہ نماز یہ شریعت سے ہٹ کے دنیا میں نہیں پائی جاتی ہے، اس کو بنایا بھی شریعت نے ہے، اس کے مسئلے بھی شریعت نے بتائے. مگر شراب میں ایسا نہیں، اسلام نے شراب کو نہیں بنایا، شراب پہلے سے چلی آ رہی، اسلام نے فقط اس کا حکم بتایا. یہ تو دو بہت واضح مثال ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں علماء میں اختلاف ہے کہ اس کا موضوع بتانا مجتہد کی ذمہ داری ہے یا نہیں. تو جو مجتہد کہتے ہیں کہ نہیں اس کا موضوع بتانا بھی ہماری ذمہ داری، وہ پھر ایسا فتویٰ دیتے ہیں کہ جس میں حکم بھی بتاتے ہیں موضوع، اور جو کہتے ہیں کہ نہیں موضوع بتانا ہمارا کام نہیں، یہ شراب کی طرح کی چیز، ہم مسئلہ بتاتے ہیں جا کے تحقیق تم خود کرو، وہ اس میں دوسرا فتویٰ دیتے ہیں. جیسے غنا کا مسئلہ، گانے کا مسئلہ، گانا حرام ہے یہ بات تو بات ہے، اگر کسے گانا کہیں گے، کس میں اختلاف کہ گانے کی صحیح تعریف مقرر کرنا یہ مجتہد کا کام ہے یا شراب کی طرح سے پبلک کا کام، جس طرح شراب ہے یا نہیں یہ کون بتائے، یہی عوام بتائیں گے جو شراب کا کام کرتے ہیں، مجتہد تو نہیں بتائے. تو گانا ایسی چیز ہے یا نہیں، آقا کوئی کا یہی نظریہ کہ گانے کا موضوع بتانا ہماری ذمہ داری نہیں، ہم تمہیں گانے کی تعریف بتائیں گے، گانے کا حکم بتائیں. اب یہ گانا دنیا میں کہاں کہا یہ جا کے لوگوں سے پوچھیں، یہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اتفاق ہے کہ اس کا موضوع مجتہد بتا سکتا ہے یا نہیں بتا سکتا ہے. بتا سکتا ہے تو وہ بتاتا ہے، یہ اتفاق ہے کہ مجتہد نہیں بتا سکتا. جیسے گوشت کا مسئلہ ہے، شراب کا مسئلہ ہے، اس میں بھی علماء کہتے ہیں کہ ہم فتویٰ دیں گے، باقی تحقیق تمہاری ذمہ داری. کچھ چیزوں میں شک. تو آج اس وقت ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت کنفیوژن پیدا کرنے والا مسئلہ بن گیا، وہ اسی وجہ سے بنا کہ جس چیز میں کنفیوژن، وہ شبہ موضوعیہ کی چیز، یعنی اس میں ہم کو اختیار تھا کہ مجتہد سے مسئلہ سن کر خود دیکھیں کہ یہ مسئلہ اس سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. مگر اب بات یہ الجھ گئی کہ اس کا موضوع بتانا مجتہد کا کام ہے یا عوام کا کام. اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس کا موضوع بتانا مجتہد کا کام ہے، پھر تو ٹھیک ہے، مجتہد کا پورا فتویٰ ہم مانیں. اور اگر یہ پتا چلے کہ نہیں یہ بتانا مجتہد کا کام نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم مجتہد کا حکم مانیں گے، مگر پریکٹیکل لائف میں جو کہے گا کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ نہیں مانیں گے. اچھا، یہ پوری گفتگو پچھلے ہفتے سے متعلق ہے راج سے، وہ کیا مسئلہ ہے؟ پرائز بانڈ کا مسئلہ. مجتہد کا کام یہ بتانا ہے کہ جوا حرام، مجتہد کا کام یہ بتانا ہے کہ مجھول المالک مثلا جائز. لیکن جو چیز ہمارے سامنے ہے، یہ پرائز بانڈ، یہ جوا ہے یا نہیں، یہ شبہ موضوعیہ. جس طرح سے میں نے مثال دی تھی، گانے کی مثال دی ہے، یا اس سے پہلے کے درس میں نے کچھ اور مثالیں دی کہ مثلا یہ شراب ہے یا نہیں، یہ مجتہد کا کام نہیں، وہ بتا دے شراب حرام. اب یہ ہمارا کام ہے، ہم دیکھیں یہ شراب ہے تو ہمارے لیے حرام. آپ کی تحقیق نے بتایا شراب نہیں، یا آپ نے تحقیق ہی نہیں کی، کیونکہ شریعت کہتی نہیں ہے کہ تحقیق کرو تو آپ کے لیے حلال. تو پرائز بانڈ کے اندر اس میں تو سب کا اتفاق کہ مسئلہ بتانا تو مجتہد کا کام ہے کہ جوا حرام، مگر کیا پرائز بانڈ جوا ہے یا نہیں، اس کے اندر اختلاف ہے کہ اس کا موضوع بتانا مجتہد کی ذمہ داری ہے یا نہیں. اگر یہ طے ہو جائے کہ یہ چیز بھی مجتہد بتائے گا کہ کیا جوا ہے کیا جوا نہیں، تو پرائز بانڈ میں مجتہد کی دونوں باتیں مانی جائیں، یہ مسئلہ بھی کہ جوا حرام، یہ مسئلہ بھی کہ پرائز بانڈ جوئے ہی کی قسم. اور اگر یہ جواب آگے آتا ہے کوئی کی جانب، اب جو سوالات لکھے جا رہے ہیں اس کا انداز دوسرا، یعنی جو صحیح طریقے سے لکھ رہے ہیں سوال، وہ حکم شریعت تو نہیں پوچھ رہے ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ موضوع بتانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں. تو اگر یہ آگے وہاں سے جواب کے نہیں، یہ بتانا کہ جوا حرام ہے ہمارا کام، پرائز بانڈ جوا ہے یا نہیں، ہم اپنا ایک نظریہ پیش کرتے ہیں، مگر یہ کیونکہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اس سے تم خود بھی تحقیق کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں شک رہے کہ یہ جوئے میں آتا ہے یا نہیں آتا، تو تم شبہ موضوعیہ کے اندر برات جاری کر کے تمہارے لیے یہ حلال اور جائز ہو جائے گا. اب تک جو لوگ آپ کو یہ بتاتے آئے کہ پرائز بانڈ حلال، وہ اسی وجہ کہ عام خیال یہی تھا کہ پرائز بانڈ جوا حرام، پرائز بانڈ جو ہے وہ موضوع کا شک کہ کیا یہ جوئے میں آتا ہے یا نہیں آتا، اور جوا جو ہے اس کی تعریف شریعت نے عام آدمی کے اختیار میں دی، چنانچہ وہ اسی وجہ سے شبہ موضوعیہ استعمال کرتے ہیں. جوا بالکل حرام ہے لیکن ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہ پرائز بانڈ جوا ہے یا نہیں، جیسے شراب حرام ہے مگر یہ سامنے والی چیز شراب ہے یا نہیں، یہ شک ہو رہا تھا تو ہم پی سکتے، اس میں شک ہو رہا تھا کہ پرائز بانڈ جوا ہے یا نہیں، شک کے عالم میں ہم استعمال کر سکتے تھے، جیسے کہ زاب کا مسئلہ آتا، یہی جواب آیا وہاں کہ جوا حرام ہے. اب آپ نے سوال کیا زاب حرام ہے یا حرام نہیں، اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ پتا نہیں، کیونکہ شطرنج حرام ہے یہ تو طے شدہ بات، اب اگر یہ شک ہو رہا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شطرنج کیسے حرام ہے، یہ بھی تو شبہ موضوعیہ بن سکتا، یہ ان پانچ میں سے نمبر چار ہے علم، یقین جب ہو جائے تو شبہ موضوعیہ نہیں کام آتا، تو شطرنج میں تو یقین، کیونکہ امام نے اس کا نام لے کر کہا کہ یہ حرام، اب تو شک کی گنجائش نہیں، لیکن ضاب کا نام نہیں. اب یہ ضاب جو ہے یہ شطرنج ہی کی ایک قسم ہے یا نہیں، شک ہو رہا، اگر یہ جوئے کی قسم بن جائے تو حرام، مگر شک ہے تو وہاں سے جواب یہی آیا کہ آپ ضاب کھیل سکتے، صرف اس لیے کہ یہ شبہ موضوعیہ کا مقام، یہ جتنے بھی کھیلیں لوڈو ہے کیرم مشتحد ہر ایک کی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ ہم کیرم کھیل سکتے نہیں کھیل سکتے، آپ کا سوال بتا رہا کہ آپ کو کیرم کے موضوع میں شک ہو رہا، مسئلہ پتا ہے کہ جوا حرام میں شک ہو رہا ہے، کیرم جوا میں جاتا ہی نہیں جاتا، یہ شبہ موضوعیہ ہے، چنانچہ وہ جواب یہی دیتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز، اسی لیے جائز ہے کہ یہ شبہ موضوعیہ، یعنی یہ وہاں لکھے بغیر بھی آپ کے لیے جائز ہو سکتا ہے، شبہ موضوعیہ میں مشتہد کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ عوام نہیں سمجھ پاتے ان باتوں کو اس لیے اس قسم کی تحریر پیش کرنا پڑتی. تو خیر یہ میں نے ایک مسئلہ پرائز بانڈ کا بتایا تاکہ اس میں یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں کہ شبہ موضوعیہ کیسے بن رہا ہے، اس میں اصل اختلاف اب کیا ہے جس کی وجہ سے بعض علماء اب تک کھل کے اس کو حرام بھی نہیں کہہ رہے اور حلال بھی نہیں کہہ رہے ہیں، احتیاط کا مقام آ گیا، وہ آپ کے سامنے راز آ گیا کہ یہ طے کرنا باقی کہ پرائز بانڈ جوا ہے یا نہیں، یہ شراب کی طرح سے عوام کے ہاتھ میں ہے یا یہ نماز کی طرح سے مستحق کے ہاتھ میں، بس اگر پتا چل گیا کہ شراب کی طرح سے عوام کے ہاتھ میں تو لاکھ مستحق کہے کہ میں پرائز بانڈ کو حرام سمجھتا ہوں، وہ حرام نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں جیسے میں نے کراپ چیز کی مثال دی. آج کا درس اختتام کو پہنچا اور آج کیونکہ میں خود ایک انتہائی اہم ذاتی مسئلے میں مصروف، اس اعتبار سے سوال و جواب کا وقفہ نہیں دیا جا سکتا، یہ پورا ہفتہ ایسے ہی گزرے گا، جہاں جہاں درس آپ کو ملے ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ وقفہ معطل کیا جا رہا، کیونکہ کچھ ایسے عام ذاتی مسائل جن کے پیش نظر تو یہ درس ہی معطل ہو جانے چاہیے تھے، مگر آنے والوں کا وقت برباد نہ ہو اس اعتبار سے صرف سوال جواب کا وقفہ معطل کیا جا رہا. آپ کے اگر اب کچھ ذہن میں سوالات ہیں تو آپ اسے پرچے پہ لکھیے اور انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ اسے دریافت کر سکتے ہیں. آج کا درس اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ اب بدھ کے دن دوبارہ آپ سے ملاقات ہو.
شادی کے رونی دیے رنگ میں وہ پہنچے شادی کے رونی رنگ شادی
شادی کے رونی ہاں ایک مرضی ہے کیا انقلاب مانے جاتے
ہیں ایک
کیا وہ میں نے آشرم
کیا جن کا تو بہت سے لوگ مانے جاتے ہیں
یہ گیلانی ہے جی
نہیں ہاں واقع ہے
نہیں مرضی ہے
نہیں یہ جتنے انقلاب ہے
نہیں جتنے انقلاب نہیں ہے جتنے کے تین بھائی ہیں یہ محمد روحانی راجد روحانی اور تیسرے روحانی جو تیسرے روحانی ہیں وہ انقلاب کی انتہائی حامی ہیں بغیر سنانی کے بہت قریبی شاید باقی دونوں بھائی مگر کوئی کے بہت قریبی شاید